Ecafar bana ne varsa sen ver Hz. Muhammed Ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون درود بجي محمد عليه محمد عزیزان گرامی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ سرنامہ کلام کی آیت کہ ہم نے کتاب کو متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. یہاں پر ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کتاب اگر متقین کے لیے صرف ہدایت ہے تو جو لوگ بے تقوی ہیں کیا ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہے, اور وہ لوگ کہ جو دین پر عمل نہیں کرتے وہ کیسے ہدایت لیں. تو یہ بات یہاں پر گزر چکی کہ دیکھیے پروردگار عالم جس طرح سے ہدایت کے بعد ہدایت ہوتی ہے اسی طرح سے نفاق کے بعد نفاق ہوتا ہے, کفر کے بعد ایک کفر ہوتا ہے, گمراہی کے بعد پھر گمراہی ہے. جو بات میں پہلے بھی یہاں پر عرض کر چکا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے عرض کر چکا ہوں یہاں پر کچھ دن پہلے, تو دوبارہ ایک رب دینا اور آگے بڑھنا ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے, اللہ نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا. جس طرح سے پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اصحاب کہف کے بارے میں انہم فتیتن آمنوا بربہم فزدناہم ہدا, یہ وہ نوجوان تھے با ایمان لوگ تھے کہ جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اللہ نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا. یعنی یہ نوجوان اصحاب کہف یہ اپنی مرضی سے ایمان لائے, دیکھا سمجھا بھالا جانچ پڑتال کی خدا کے وجود کو سمجھے اور اس پر اس کے بعد خدا پر ایمان لائے. جیسے ہی خدا پر ایمان لائے ہدایت پر پہنچ گئے, لیکن پروردگار یہاں پر رک نہیں رہا, فرما رہا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ہم نے مزید ہدایت میں ان کی اضافہ کیا. لیکن سوال اس سے پہلے یہ ہے کہ جب اصحاب کہف ایمان لانے کے مرحلے پر تھے, ایمان نہیں لائے تھے, تحقیق کے مرحلے پر تھے, تو وہاں پر اس قریے میں اس علاقے میں اس شہر میں اس محلے میں اور بھی بہت سے لوگ تھے, یہ لگن ایمان کے پیچھے جانے کی, آخر خدا ہے کیا, آخر خدا کی معرفت کیا ہے, توحید کیا ہے, قیامت کیا ہے, مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا. جب تک یہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک تو ان کا ان چیزوں پر ایمان نہیں تھا نا, نہ خدا پر, نہ قیامت پر, نہ اللہ پر, نہ رسول پر, نہ حساب کتاب پر, نہ قبر پر, نہ برے اور اچھی اعمال پر, نہ تقوی اور بے تقوائی پر. یہ لگن میں لگے ہوئے تھے, یہ چیک کر رہے تھے, تحقیق کر رہے تھے کہ یہ ہے کیا, اور جب اس مرحلے پر پہنچ گئے مسلمان ہو گئے تو پروردگار فرماتا ہے آمنوا بربہم فزدناہم ہدا ہم نے ان کو مزید ہدایت میں ان کی اضافہ کر دیا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس شہر میں اور بھی تو بہت سے لوگ تھے, ان کے دل میں یہ لگن کیوں پیدا نہیں ہوئی کہ ہم بھی تحقیق کریں آخر خدا ہے یا نہیں ہے, قیامت ہے یا نہیں ہے. یہ جو ہم سے پچھلی نسلیں تھیں یہ چلی گئی دنیا سے, گئی تو کہاں گئی, اور یہ مسلسل جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ ایک نسل جا رہی ہے, دوسری نسل آ رہی ہے, دنیا کا اختتام ہوگا, کیا سلسلہ ہو, کہاں پر جا کر ختم ہوگی؟ یہ لگن اصحاب کہف کے دل میں صرف کیوں پیدا ہوئی؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ دیکھیے پروردگار فرما رہا ہے ہدن للمتقین. یہ لگن اصحاب کہف کے دل میں کہاں سے آئی؟ اس شہر میں بہت سے لوگ رہتے ہیں لیکن محرم آتا ہے گزر جاتا ہے, عزاداری آتی ہے گزر جاتی ہے, ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نہیں سوچتی کیا ہو رہا ہے, شور شرابہ ہے, یہ سب فضول وقت ضائع کرنا ہے, کیا کیا آخر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن وہاں پہ ایک ایسی بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیا واقعہ, آخر یہ مسئلہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, اور پھر مصائب پر گریہ بھی کرتا ہے وہی طبقہ آ کر. تو دو چیزیں ہیں عزائے حسین ابن علی میں, ایک منطق اور عقل اور استدلال ہے اور ایک جذبات ہے. عقل استدلال منطق فلسفہ حکمت آپ سے طلب کرتی ہے کہ یہ تو سوچو ذرا کہ وہ شخص کے جو رسول کا بیٹا تھا, رسول کا نواسا تھا, 10 ہجری میں رسول کا انتقال ہوا, 60 ہجری میں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. دیکھیں ویسے تو 61 ہجری کا کیلنڈر شروع ہو چکا تھا لیکن 10 محرم کو اس لیے 50 برس کہہ لیجئے, 50 برس اور کچھ مہینے رسول خدا کی وفات کو گزرے تھے. ایک مرحلہ ہے حسین ابن علی کو سمجھنے کا, عقل استدلال منطق فلسفی. آپ سوچیں دلیل کیا ہے, 50 برس کے عرصے میں رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا کہ جس کو رسول اپنے دوش پر بٹھاتے تھے. یہ سوال ہے, مسلسل اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں لوگ کہ ہوا کیا. معمولی بات نہیں ہے, کوئی رسول کا بیٹا دنیا سے اسے قتل کر کے بھیج دیا گیا, اس دنیا میں اس کی جان لے لی گئی, اس کے بیوی بچوں کو قید کیا گیا, اسیر کیا گیا. یہ ہے منطقی اور استدلالی اور عقلی پہلو. جو لوگ کربلا کو صرف اور صرف جذبات میں خلاصہ کرتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں. جو کربلا کو کہتے ہیں صرف عقل شعور استدلال منطق حکمت وہ بھی غلطی کرتے ہیں. کربلا منطق استدلال حکمت اور جذبات کی آمیزش کا نام ہے, جذبات عقل اور منطق کے آمیختے کا نام ہے. کربلا میں جذبات بھی ملیں گے آپ کو, عشق بھی ملے گا, دل بھی ملے گا, عقل بھی ملے گی. یعنی کربلا نام ہے عقل اور جذبات کے اتحاد کا. کربلا نام ہے عقل استدلال اور جذبات کے اجتماع کا. اب یہاں پر بہت سی باتیں یقیناً مجھے, لیکن ڈر لگتا ہے کہ میں دور چلا جاؤں گا. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے دل میں اس شوق کو بیدار کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں. ایک اور مثال دوں, اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کس کو نماز شب پڑھنے کا شوق ہے, ہاتھ اٹھائیں, سب اٹھا لیں گے ہاتھ, ہم سب کو شوق ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھوں آپ کو سلمان فارسی بننے کا شوق ہے, آپ کے لیے بالکل ہے, کیا طریقہ کیا ہے؟ لیکن مسئلہ ہے کہ شوق ہم سب کو ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا, اشتیاق رکھتے ہیں. لگن کس میں آتی ہے کہ وہ اذان سے 2 گھنٹہ پہلے بستر کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو؟ یہ لگن کہاں سے آتی ہے؟ کوئی تو سلسلہ ہوگا, صبح کی اذان ہوئی بستر چھوڑ کے کھڑے ہو گئے, یہ لگن کہاں سے آتی ہے؟ اور اگر کسی میں یہ لگن نہیں ہے وہ کہتا ہے مولانا دل تو بڑا چاہتا ہے نماز پڑھنے کا, لیکن نماز شب پڑھنے کا, لیکن آنکھ نہیں کھلتی, اور جب بھی اٹھتے ہیں نماز شب نکل جاتی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں نماز شب کی, کیونکہ ایک بڑا کٹھن بڑا مشکل سا مرحلہ ہے رات کو اٹھنا. یہ کیسے کیا کیا جائے, شوق ہے ہو نہیں پا رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کے ایک مرحلے تک تو آپ پہنچ گئے کہ آپ کو شوق ہے, لیکن ہدایت کے اس مرحلے میں, مثال دے رہا ہوں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھتے, مثال دے رہا ہوں جو صاحب بھی نہ پڑھتے ہوں, فرضیے میں اپنی مثال دوں, مجھے شوق ہے میں نہیں پڑھ سکتا نماز شب, میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, خوب سی شوق بہت ہے عبادتیں کرنے کا, لیکن عمل کیسے کروں؟ عمل کے لیے داعی نفسانی چاہیے, کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے جو مجھے دھکیلے عمل کے مقابلے پر, عمل کے مرحلے پر لے آئے. ہدایت کا ایک مرحلہ تو میں نے طے کر لیا, وہ کیا مرحلہ ہے ہدایت کا؟ وہ یہ مرحلہ ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, عبادت کرنی ہے. اب وہ میں بات کہنے والا ہوں कि जो मुआशरे का मसला है, हमारे हम सब इंसानों का मसला है, मेरा आपका मसला है, सबका मसला है कि इबादतें हम करना चाहते हैं बहुत सारी लेकिन नहीं कर पाते, शौक है, लगन है, लेकिन असबाब मुहैया नहीं होते। कभी आंख बंद रह जाती है नमाज और इबादत के वक्त, कभी पैसा नहीं होता कि इन्फाक कर सके, कभी जिस्मानी ताकत नहीं होती कि कोई जिस्मानी काम कर सके। बहरहाल बहुत से मसाइल हैं, कोई मजलिस करना चाहता है, घर बहुत छोटा है, किराए पर है, मालिक मकान को अजियत होगी, ये सब मसाइल हैं। हर आदमी इबादत कोई ना कोई करना चाहता है, मुश्किल सामने आती है। तो सवाल यह है कि क्या परवरदिगार ने कोई इंतजाम ऐसा किया है कि वो असबाब और वो वसाइल और वो तवानाई कि जो हमारे पास नहीं आ रही, हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। भाई नमाज शब पढ़ने से तो आपको कोई नहीं रोक रहा, मिसाल दे रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक रहा, बिस्तर है मेरा, उठूं और नमाज पढ़ लूं। फर्ज कीजिए कि मजलिस करने से मुझे रोका जा रहा है, मालिक मकान है वो पसंद नहीं करता, शर्त लगाइए, शर्त मुझे इजाजत नहीं है, या घर बहुत छोटा है, दूसरे मसाइल है, लेकिन नमाज शब या नमाज पंजीकाना पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या काम किया जाए परवरदिगार ने, क्या कोई ऐसा नुस्खा रखा है कि जिसको अंजाम देकर हम अपने उन कामों तक पहुंच सकें कि जहां पर हम नहीं पहुंच पाते। एक तो ये सवाल, दूसरा सवाल, दूसरी बात क्या है, अगर किसी के गुनाह बहुत ज्यादा है तो क्या कोई ऐसा नुस्खा है कि उन गुनाहों को बख्शवा लिया जाए, माफ करवा लिया जाए, ताकि गुनाह रस्ते से उठे और मैं इताअत के रस्ते पर आगे बढ़ सकूं। एक बात तो मैंने आपके सामने बताई आठवें इमाम की, कि आठवें इमाम फरमाते हैं कि मन लम यकदर, एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, यह हदीस बता चुका लेकिन दोबारा बात आ गई तो बता रहा हूं कि मन लम यकदर अलामा युग फर भई जुनूब फल युग फिर सलवात बिन मोहम्मद व आले मोहम्मद फाइनहु यहदम जुनूब हदमा। जो शख्स अपने गुनाहों को खत्म करने के लिए कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई नुस्खा नहीं है, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि गुनाहों को किस तरह से अपने पाक को साफ करे, तो उसे चाहिए कि बहुत कसरत से मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद भेजे, क्योंकि दुरूद बहुत बहुत अजीब तरीके से गुनाहों को खत्म कर देता है दुरूद। दूसरी चीज मौला कायनात की, मैंने यही हदीस बताई कि तनफीसुल मकरूह व इगासतुल मदहूफ कफारतुल लिज़ुनूबिल अज़ाइम, कि मददगार जो मदद के लिए पुकार रहा हो उसे उसकी पुकार पर पहुंचना, ये गुनाहों के बड़े बड़े गुनाहों का कफारा है। तीसरी चीज क्या है, मन आमिला बिमा यालम, ये भी हदीस बता चुका मैं, मन आमिला बिमा यालम अल्लामहुल्लाहु मालम यालम, जो अमल करेगा उस इल्म के मुताबिक जो उसके पास है, खुदा उसे वो इल्म अता करेगा कि जो उसके पास नहीं है। हम जोहर की अजान के वक्त जाग रहे होते हैं, जिस्म सही सालिम है, वजू कर सकते हैं, घर में है, दफ्तर में है, वजू का सामान फराहम है। अब जोहर असर की नमाज को आप अव्वल वक्त में पढ़ने की आदत डालिए, मगरिब इशा की नमाज को अव्वल वक्त पढ़ने की आदत डालिए, खुद ब खुद फजर की नमाज अव्वल वक्त पढ़ने की ताकत खुदा आपको अता करेगा। बहुत सही, देखिए ये जो हम तक चीजें आती, यूमिदुना बिल गैब की बात चल रही है, हम तक जो बहुत सी ताकतें आती हैं ये आलम गैब से आती है। बैठे बैठे एकदम से आपको ख्याल आया, एक दोस्त ने कहा मैं करबला जा रहा हूं, एकदम से आपके दिल में ख्वाहिश हुई, ये दोस्त के कहने से आपके दिल में ख्वाहिश एकदम से कैसे पैदा हो गई, हज पे जा रहा हूं, उम्र पे जा रहा हूं, फुला काम कर रहा हूं, फुला काम कर रहा हूं, ये देखियो कि ख्वाहिश दफतन हमारे दिल में कैसे जन्म लेती है, कभी हमने सोचा? ये गैब के वजूद की आला तरीन मिसाल है कि हमें नहीं समझ में आता कि एकदम से ये ख्वाहिश क्यों आई, ये कहीं से हमारे दिल की डोरियां हिल रही है, हमें खुद नहीं पता। मन अमेला बिमा अलिम, मौला फरमाते हैं कि जो अमल करे अपने इल्म के मुताबिक, कुफिया मालम या अलम, तो उसकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी उस चीज के बारे में कि जिसका उसे इल्म नहीं है। आप परेशान रहते हैं, वरना इतनी सारी चीजें, दीन को कैसे समझे, दीन पर अमल कैसे करें, दीन इतना मुश्किल है, गैब से आया आप कह रहे हैं, हो सकता है बहुत सी चीजें हमसे छूट जाए। मौला फरमाते हैं मन अमिला बेमा आलिम, जो शख्स अपने इल्म के मुताबिक जिसने अमल कर लिया, उस हदीस में क्या फरमाया था मौला ने, कि जिसने अपने इल्म के मुताबिक अमल कर लिया उसे वो इल्म अता होगा कि जो वो नहीं जानता। यानी अगर मैं अपने علم کے مطابق عمل کروں تو مجھے مزید علم عطا ہوگا. دوسرا مرحلہ, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میری سمجھ میں نہیں آتی دین کی, دنیا کی. مولا فرماتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے گا خدا اس کی اس چیز کے سلسلے میں ضرورتوں کو پورا کر دے گا کہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہے. یعنی وہ ایسی مشکلات میں پھنسے گا ہی نہیں کہ جس کا اسے حل پتا نہ ہو. یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جو ہمیں بتائی گئی. اور دیکھیے بچے مجھ سے, مختلف نوجوان بچے یہاں پر آ کر سوال کر رہے ہیں. اب ان کے سوالات کا جواب یہی پر دوں, زندگی اتنی تیزی سے آگے چل رہی ہے کہ کچھ نہیں پتا کہاں پر پھر کس سے ملاقات ہو. یاد رکھیے کہ امام کے جو اصحاب تھے اور امام کے چاہنے والے مسلسل امام کو خط لکھتے تھے کہ اما نا خز معالم دینی, مولا میں کس سے اپنے دین کے معالم کو سیکھوں. سب سے پہلے یاد رکھیے گا ایک بات, آپ اپنے کانوں میں بالکل کھول کے سن لیں کہ نہ آئے تطہیر امامے والوں کے لیے اتری ہے, نہ شیروانی والوں کے لیے اتری ہے. آئے تطہیر اتری ہے صرف پنجتن کے لیے اور 14 معصومین کے لیے. اگر امامے والا ممبر پر بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے تو اپنے ذہن کو تالا لگا کر مت بیٹھیے. اگر شیروانی والا کوئی مشہور یا غیر مشہور ممبر پر بیٹھنے والا گفتگو کر رہا ہے, اپنے ذہن کو تالا لگا کر مت رکھیے. آپ کے گھر میں نہج البلاغہ ہے, مفاتی ہے, کچھ نہ کچھ احادیث کی کتابیں ہیں, گوگل موجود ہے, مراجع کے دفاتر موجود ہیں. یاد رکھیے دین کو اس کی معادن سے حاصل کیجئے, دین کو اس کے ریلیونٹ پوائنٹ سے حاصل کیجئے, دین کو اس کے ریلیونٹ سورسز سے حاصل کیجئے. کسی کے نام کے ساتھ کتنی لمبی چوڑی ڈگریاں لگی ہوئی ہو, ایم اے, ایم ایس سی, پی ایچ ڈی, ڈاکٹر, حجت الاسلام, آیت اللہ, یہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ کون حجت کے ساتھ بات کر رہا ہے. مولانا یہ آپ نے مشکل آسان نہیں کی اور بڑھا دی, آپ نے مشکل آسان تو نہیں کی. مہاراج یہ گستاخی ہے جو ممبر پر یہ میں کرتا ہوں, لیکن کیا کروں, آپ حضرات کا قصور ہے, میرا قصور نہیں ہے. آپ دعا ہی نہیں کر رہے میرے لیے کہ مسئلہ حل ہو. دعا پڑھ کر صلوات دے محمد علی محمد. مولانا یہ تو آپ نے مشکل اور زیادہ کر دی. ہم تو سمجھتے ہیں امامے والا ہے, آیت اللہ لکھا ہوا ہے حجت الاسلام والمسلمین. دیکھیے سب سے پہلے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, یہ بہت زیادہ سوالات ہو رہے ہیں مجھ سے, اس لیے مجبور ہوں یہ بات کہنے پہ. نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نماز اپنے مرجع تقلید کے مطابق سیکھیں, کہ جو ان کا مرجع تقلید ہے, وضو, غسل, ان پر خمس واجب ہوا یا نہیں ہوا, رمضان کے روزے, جو بنیادی ترین مسائل ہیں, ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کا احترام اور اپنی تعلیم. آپ کے امتحانات ہو رہے ہیں عشرے کے دوران, آپ صبح سے نکلے 8 بجے سے کی مولانا, یہ بتائیے کیا 8 بجے سے کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. مولانا حسین ابن علی غم تو بنانا واجب ہے میرے بھائی, واجب کی بھی شرائط ہے, غم بنانا ہے. 8 بجے سے کس نے کہا, 1 بجے سے اگر آپ کر لیں گھر میں بیٹھ کے محلے کے نزدیک تو آپ کا وہ واجب ادا ہو گیا. اپنے وقت کو اپنی پڑھائی پر لگائیے, اپنی تعلیم پر لگائیے. زمانہ بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے, میں مسلسل کہہ رہا ہوں تعلیم پر لگائیے. ہر آواز جو آپ کو بلا رہی ہے کسی جگہ پر, اس کی بات پر کان مت دھریے. اور وہ جو میں نے بات کی تھی کہ مولانا آپ نے مشکل بڑھا دی, دیکھیے آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا. آپ اپنے ذہن کو کورا کاغذ مت بنائیے. اگر میں یہاں پر ایک بات کہہ رہا ہوں تو آپ کی اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ آپ مجھ سے کراس کوشچن کر سکیں, سوال کر سکیں کہ مولانا آپ نے یہ بات کری کیسے کری, اس کے لیے علاج کیا ہے اس کا, کہ مسلسل پورے سال کسی نہ کسی حد تک دینی مسائل سیکھنے میں آپ گزاریے, بہت معمولی وقت دیجئے. مطالعے کو جاری رکھیے, نہج البلاغہ, کلمات قصار, صحیفہ سجادیہ, مفاتی, کبھی کبھار کھول کے دیکھا کیجئے. زیارات جو ائمہ معصومین کی آئی ہیں اس کا مطالعہ کرتے رہیے اور سوچئے جو باتیں کی جا رہی ہیں. جب خاندان میں گھر میں بیٹھتے ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سال بھر میں کچھ نہ کچھ سٹنگز رکھیے, مولانا حضرات کو بلائیے, سوال جواب کی مجالس محافل کو منعقد کیجئے, دوستوں کے ساتھ جواب بیٹھتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دینی مسائل پر ڈسکس کیجئے. فلاں مولانا نے یہ بات کری, کیا دلیل تھی, کوئی جواب دے, آپ اس کی دلیل پر گفتگو کیجئے. اس کے بعد حق کھل کر آپ کے سامنے آئے گا. ہر شخص جو گفتگو کر رہا ہے اس کے لیے حجت نہیں ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے, اس روضہ کافی کے اندر درود بھیجی محمد آل محمد. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ہم کو ہماری ذات کو ہمارے ذکر کو اپنی دنیا کا وسیلہ بنا دیا ہے. لئیس منا ولسنا منہم, نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے, یہ صرف اپنی دنیا گزارنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے, اپنے ذہن کو خراب بھی مت کیجیے کہ جو ذاکر جو عالم دین مجلس پڑھے ذکر کرے آپ کہیں گے اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے, اس کی نیت میں کھوٹ ہے. نہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے, اپنے ذہن کو صحیح و سالم رکھیے. کیسے؟ جن شرعی ذمہ داریوں کی آپ کو ضرورت ہے صرف ان کو سیکھیے. اگر توزیل مسائل میں میراث ہے ایسے بچے کی کہ ایسے شخص کی کہ جس کی چار بیویاں ہوں پانچ بچے ہوں دو اس بیوی سے, تو یہ آپ کو سیکھنے کی آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی جو واجبات آپ کو روزمرہ کے پڑھتے ہیں وہ سیکھیے, اور پھر اس کے بعد امام سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے, امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کیجئے. ہر نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھیے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار صلوات پڑھیے, اور اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ میرا امام اس کو میں ہدیہ کر رہا ہوں. امام کی یہ عادت ہے, امام کا یہ طور طریقہ ہے کہ اگر آپ امام کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز بھیجیں وہاں سے مدد آپ کے شامل حال ہوتی ہے, غیب سے مدد آتی ہے. اور اس کے بعد آخری مسئلہ کہ وہ ممبر رزقناہم ینفقون, کہ جو ہم نے رزق انہیں دیا ہے یہ اس کو نشر کرتے ہیں پھیلاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو صرف رزق کو یہی تک مت سمجھ لینا, بلکہ وَمِنْ عِلْمِهِمْ مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ يَبُثُّونَ, جو علم ہم نے انہیں سکھایا ہے وہ یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں. علم علم علم, قرآن اور حدیث کی زبان میں علم صرف اور صرف اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو معرفت الہی تک لے کے جائے, معرفت معصومین تک لے کے جائے, اور آپ کو اپنی ان ذمہ داریوں کو سیکھنے کا جذبہ آپ کے دل میں اجاگر کرے کہ جو ذمہ داریاں خدا کی طرف سے آپ پر عائد کی گئی ہیں. مولانا کہ فزکس کیمسٹری اکاؤنٹنگ ایڈمنسٹریشن یہ علم نہیں ہے, قرآن کی نظر میں یہ علم نہیں ہے, یہ آپ کی دنیا گزارنے کے لیے ہے. آپ کو سیکھنا چاہیے, ضروری ہے سیکھنا, لیکن قرآن علم کہتا ہے اس علم کو کہ جو انسان کو پروردگار کے سامنے لے جانے کا ذریعہ بنے اور انسان تیاری کر سکے کہ کس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں جائے. قرآن کی نظر میں وہ چیز علم ہے. اب یہاں پر جب انفاق کی بات آتی ہے تو انفاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو رزق مجھے عطا ہوا ہے وہ دوسروں کو دوں. علم پروردگار نے مجھے عطا کیا, وہ میں عطا کروں گا دوسروں کو. مال دیا ہے, اس کے ذریعے دوسروں کی میں مدد کروں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, لیس البخیل من یعطی الزکاۃ المفروضہ ویعطی مالہ فی النائبہ, کنجوس شخص وہ نہیں ہے کہ جو واجب زکات کو واجب صدقات کو روک لے, یا اپنی قوم کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے لوگوں سے جن کا اس کا تعلق ہے مشکل وقت میں مال کے ذریعے مدد نہ کرے, کنجوس وہ نہیں ہے. بلکہ رسول خدا نے فرمایا بل البخیل حق البخیل, رسول خدا فرما رہے ہیں صحیح معنوں میں کنجوس میری نظر میں وہ ہے کہ من لم یعطی الزکاۃ المفروضہ ولا یعطی النائبہ فی قومہ. صحیح نظروں میں میری نظر میں بخیل وہ ہے کہ جو اپنی قوم کی اپنے رشتہ داروں کی اپنے گھر والوں کی مال کے ذریعے مدد نہ کرے اور اپنی واجب زکات نہ دے. یہاں جو پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون, کہ اپنے مال کو عطا کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت پڑے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے جہاں تک اس کی توانائی ہے. اقام صلات, غیب پر ایمان اور انفاق, یہ تین چیزیں ہیں کہ پروردگار متقین کی صفت کو بیان کر رہا ہے, اور سرنامہ کلام کی آیت کے تحت یہ باتیں آتی ہیں. اگر ہم نے یہ کر لیا تو پروردگار فرما رہا ہے دیکھو پھر ہم تمہاری وہ حالت کر دیں گے, انہم فتیت آمنوا بربہم فزدناہم ہدا, کہ ہم نے جس طرح سے اصحاب کہف ہم پر ایمان لائے تھے ہم نے ان کی ہدایت کو مزید آگے بڑھا دیا. چھٹے امام نے فرمایا کہ جو عمل کرے اپنے علم کے مطابق اسے مزید علم عطا ہوگا. چھٹے امام نے فرمایا کہ جو عمل کرے اپنے علم کے مطابق تو جس چیز کی اسے جس چیز کا اسے علم نہیں ہے خدا اس مشکل سے اسے دور رکھے گا. اگر ہم اقامہ صلات کریں, اپنا رزق جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے اپنی قوم کو اپنے رشتہ داروں کی مشکل وقت میں مدد کریں، غیب پر ایمان رکھیں، تو یقیناً پروردگار ہماری ہدایت کو بڑھائے گا اور پھر ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مولانا کس طرح ہم ہدایت تک پہنچیں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، ایک حدیث لکھی ہوئی دکھائی دی، اس حدیث پر عمل کیا، ہماری زندگی بدل گئی۔ دسیوں لوگ اس مسجد کے سامنے سے گزرے تھے، یہ حدیث لکھی گئی، اسی شخص کو صرف یہ حدیث کیوں دکھائی دی؟ کوئی شخص زیارت پر گیا، وہاں پر اسے کوئی صاحب ملے، ایک حدیث بتائی، اس شخص کی حدیث بہت کام کی تھی، اس نے وہ حدیث سیکھی، پڑھی، عمل کیا، اس کے بہت سے مشکلات حل ہو گئی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آئیے فرش عزا پر، جب بھی آئیے سید الشہداء کے پاس، سید الشہداء سے ہدایت مانگیے، سید الشہداء کی محبت مانگیے۔ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، بات ہو رہی تھی دین پر کہ دین اور سائنس کا کیا تعلق ہے، تو دیکھیے بات پھیلتی ہے اور پھر سمٹائی جاتی ہے۔ غیب پر بات آئی، ومما رزقناہم ینفقون پر بات آئی، کس طرح سے ہمیں معاشرے میں رہنا چاہیے، وہ لگن کیسے آئے، اس حوالے سے میں نے غیب کی آپ کو باتیں بتائیں کہ غیب سے ہمارے دل کی ڈوریوں کو کوئی ہلا رہا ہے، جو ہلا رہا ہے ہمیں اس کے ساتھ تمسک رکھنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہیے۔ ایک شخص مدینے میں آیا، کچھ دن رہا، اس نے پھر کہا کہ لوگوں سے اتنے دن سے میں مدینے میں آیا ہوں، طبیب ہوں، حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، میرا کام ہے علاج کرنا لوگوں کی بیماریوں کا، تو کوئی بیمار کیوں نہیں ہو رہا مدینے میں؟ تو جواب دیا گیا کہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے ہمیں کہ دیکھو جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، اور جب کھاؤ تو تھوڑی سی جگہ باقی ہو پیٹ میں، دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ نحن قوم اذا اکلنا لا نشبعوں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو پورا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، جب ہم کھاتے ہیں کھانا تو پورا پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، اور کھانا اس وقت کھاتے ہیں کہ جب بھوک لگے۔ ولا اکلنا حتی لا نجوع، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت کھاتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگے۔ سیدھی سی حدیث ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھائیے، اور اگر بھوک لگی اور دسترخوان پر بیٹھ گئے تو پھر تھوڑی سی گنجائش پیٹ میں ہو، کھڑے ہو جائیے۔ اس حکیم نے کہا کہ ان نبیکم لم یترک ذی طب طب، تمہارے نبی نے کسی حکیم کے لیے کوئی حکمت چھوڑی ہی نہیں ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے، سادی سی بات ہے کہ کس طرح زندگی گزارو۔ جب کھانا کھا لیا ہے، حدیثیں موجود ہیں، میں یہاں سے بتانا نہیں چاہتا، جب کھانا کھایا ہے تو کھانے کے کتنی دیر بعد کون کون سے کام کرو، جب کھانا کھا لو تو پیٹ کے بل لیٹ جاؤ، سیدھی ٹانگ الٹی ٹانگ پر رکھو، اگر تیل والا کھانا کھایا ہے جو چکنا ہے اس کے بعد ٹھنڈا پانی مت پیو، کھانے کے دوران پانی مت پیو، کھانے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ کھاؤ، کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک کھاؤ۔ حدیث ہے کہ ان الحلیب یفسدہ کل شیء الا العسل، دودھ میں کوئی بھی چیز ملائی جائے وہ دودھ کے اثر کو زائل کر دیتی ہے سوائے شہد کے۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، آپ نے نام سنا ہوگا، کہ وہ گئے آیت اللہ گلبیگانی بیمارستان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، تو ڈاکٹر آیا ان کے معائنے کے لیے، ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہے، کہا کہ کیا سوال ہے، کہا کہ خاص لکڑی ہے، نام دیا اس لکڑی کا، کہا کیا یہ دانتوں کے لیے مضر ہے؟ ڈاکٹر نے کہا پتا نہیں مجھے، کہا کہ آپ ڈاکٹر نے ذرا دیکھ کے بتائیے کتابوں میں۔ اس ڈاکٹر نے جا کر دیکھا، چیک کیا، اس نے کہا ہاں یہ والی لکڑی دانتوں کے لیے مضر ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ میں نے صحیح روایت میں پڑھا تھا کہ فلاں لکڑی سے خلال کرنا کھانے کے بعد مکروہ ہے۔ اچھا، یہ عالم دین تھے، پہلے یہ نہیں بتایا کہ روایت میں دیکھا ہے، کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر غلط کہہ دے گا تو روایت پر حرف آ جائے گا، ہو سکتا ہے روایت غلط ہو، یا اور مسائل، اس ڈاکٹر کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو کہا، بعد میں بتایا کہ میں نے صحیح روایت میں پڑھا تھا کہ فلا لکڑی کے ساتھ خلال کیا جائے تو دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایزان گرانی، دیکھیے دین نے ہم کو غیب بتایا ہے، دین کے احکام ایسے ہیں کہ دین نے ہم کو غیب بتایا۔ دین نے 1400 سال پہلے کہا کہ دیکھو اگر کہیں پر کوئی تالاب ہے، کہیں پر کوئی نہر ہے، کہیں پر کوئی پانی ایسا ہے کہ جس سے کام لیا جاتا ہے، تو اس پانی میں پیشاب مت کرو، فَإِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا، کیونکہ اس پانی میں بھی کچھ اللہ کی مخلوقات موجود ہیں. اس وقت عرب کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس پانی میں مخلوقات کیسے موجود ہیں، لیکن دین یہ آج سے 1400 سال پہلے بتلا رہا ہے کہ دیکھو آج سے 1400 سال پہلے کہ پانی میں کوئی مخلوقات موجود ہیں. تو دین نے ہم کو پوری کی پوری سائنس نہیں بتلائی ہے، لیکن اس حد تک بتلائی ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی قوانین کو دیکھ کر، جو دین میں سائنسی قوانین موجود ہیں انہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین حق ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں فلسفہ موجود ہے. دوسرا غیب کا مرحلہ قرآن کا اور دین کا وہ یہ کہ قرآن نے اعلان کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو اے لوگوں تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ دین جھوٹا ہے، تو یہ سورت تو تمہارے سامنے موجود ہے قرآن کی، اس کے جواب میں ایک سورہ لے آؤ. دین نے یہ دھمکی دی لوگوں کو، طلب کیا مقابلے کے لیے. کس انداز سے طلب کیا؟ دیکھیے دین کے دو پہلو ہیں، غیب اور شہود، چھپا ہوا اور آشکار، ہڈن اور سین. وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے دین کی اور وہ چیز جو ہمارے سامنے ہے، دو پہلو ہیں نا دین کے. تو دین نے مقابلہ بھی ایسے ہی کیا، ایک مقابلہ کیا دین نے غیبی پہلو کے ذریعے اور ایک مقابلہ کیا ظاہری پہلو کے ذریعے. ظاہری پہلو کے ذریعے کیا مقابلہ کیا؟ کہا کہ دیکھو یہ سورتیں تمہارے سامنے موجود ہیں نا، اِنَّ آتَیْنَاکَ الْکَوْثَر بھی تمہارے سامنے ہے، سورہ بقرہ بھی تمہارے سامنے ہے، اس کا جواب لے آؤ. نہ گھوڑا دوڑ نہ میدان. یہ تم لوگ مکے کے لوگ کفار قرآن کے مخالف ہو، عربی تمہیں آتی ہے، عربی کے الفاظ تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ قرآن سامنے، رسول سامنے، سب کچھ سامنے، جواب لے آؤ. لا سکے جواب؟ نہیں لا سکے. جب آس ابن وائل کے پاس گئے کہ جو بہت بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا مکے کا، مکے کے کفار نے کہا کہ تم بہت فصیح و بلیغ شخص ہو، قرآن کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات مشہور کر دو کہ قرآن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے. کہا کیا کہوں میں؟ کہا یہ کہہ دو شعر ہے. کہا انی اعلم باشعار العرب و بکلام العرب، میں عرب کے کلام کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. یہ شعر نہیں ہے. کہا کہ پھر یہ دلوں پر قابو کیسے کر لیتا ہے؟ کہا میں بھی یہ سوچ رہا ہوں ہوتا کیا ہے، نہیں سمجھ میں آیا اس کے. یہ ظاہری پہلو ہے دین کا کہ بھائی آپ کے سامنے ہے نا ہر چیز، آپ جواب لے آئیے اس کا. آپ قرآن کے ظاہری الفاظ کا جواب نہیں لا سکے. غیبی پہلو کیا ہے؟ کہ وہ یقول الذین کفروا، سورہ رات کی آخری آیت، وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. حبیب یہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم موجود ہے. سوال میرا، خدا غیب میں ہے، خدا کیسے گواہی دے گا؟ خدا کیسے گواہی دے گا؟ خدا گواہی دلوائے گا کیسے؟ یہ غیب میں ہے. وہ ظاہری مقابلہ تھا، یہ غیب سے مقابلہ ہے کہ دیکھو پروردگار گواہی دے گا اور وہ ہستی گواہی دے گی تمہاری رسالت کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتیں دو چل رہی ہیں، ایک ظاہری طاقت، ایک غیبی طاقت. بات کو اور واضح کر دوں عزیزان گرامی، اگر انسان کسی غیبی طاقت سے منسلک ہو کر سامنے والے کی تباہی اور بربادی کا سامان کر دے تو یہ غیب کے ذریعے دین کا دفاع کیا گیا. قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ صورتیں تمہارے سامنے ہیں، رسول تمہارے سامنے ہے، پیغمبر تمہارے سامنے، قرآن کے الفاظ تمہارے سامنے. تم مکے کی عربی بولتے ہو، یہ قرآن بھی عربی میں نازل ہوا، رسول بھی عربی بولتا ہے، سب چیزیں تمہارے اختیار میں. قرآن کا جواب لے آؤ، تم جواب نہیں لا سکے. اب یہاں پر غیبی مقابلہ نہیں تھا، ظاہری مقابلہ تھا، شکست ہو گئی. ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب غیب کے ذریعے مقابلہ کیا گیا کہ دیکھو عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. کیا کہا گیا؟ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب عیسیٰ جا چکے ہیں، ہمارے مطابق ساتویں آسمان پر ہیں، عیسائیوں کے مطابق انہیں سولی دے دی گئی ہے. اچھا مزے کی بات ہے، انسان گریا کرے، روئے یا ہنسے، ہماری نادانی، ہم اپنی نادانی پر ہنسے یا روئے کہ دیکھیے نوحوں میں کئی دفعہ سننے میں آ چکا ہے کہ عیسیٰ سرے دار پر ہے, عیسیٰ کو سولی دے دی گئی ہے. ارے بھائی آپ عقائد لینا چھوڑ دیجئے نا دوحہ خانوں سے, قصیدہ لکھنے والوں سے. قصیدہ لکھنے والا اس کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن ٹیکنیکل کام ہے عقائد, فقہ ٹیکنیکل کام ہے, تفسیر حدیث ٹیکنیکل کام ہے. قصیدہ پڑھنے والا اس کا اجر امام حسین کے پاس, قیامت میں خدا اسے امام حسین کے ساتھ رکھے, قبر میں امام حسین کے ساتھ رکھے, دنیا میں امام حسین کی برکتیں نازل ہوں. لیکن عزیزان گرامی, قصیدہ پڑھنے والا یا لکھنے والا, دوحہ پڑھنے والا یا لکھنے والا, جو شاعر قصیدہ لکھ رہا ہے, جو مدحت کر رہا ہے, یہ ٹیکنیکل کام اس کے بس کا نہیں ہے. جب تک اس کا قصیدہ احادیث اور آیات کی روشنی میں ڈھل کر سامنے نہ آئے, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. یہ عقائد کو قصیدہ خان اور مرثیہ خان اور دوحہ خانوں سے لینا بند کیجئے. تو مولانا کیا عمامے والوں سے عقائد کو لیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمامے والے سے بھی مت لیجئے عقائد کو. عقائد کے لیے جا کر پڑھیے نہج البلاغہ, عقائد کے لیے جا کر پڑھیے اصول کافی. یہ فیشن, یہ طرز تفکر غلط ہے. مجھ سے بچے اگر پوچھے مولانا کربلا میں یہ ہوا تھا, امامت یہ ہے, میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ کہا کہ آپ نے نہیں سنا, فلاں نوحے میں کہا گیا. ارے میرے بھائی بیٹا, نوحے سے عقائد لینے کا طریقہ نہیں ہے. کسی امام نے نہیں کہا کہ نوحے سے عقائد لو. امام نے کہا دیکھو کیا کہا رسول خدا نے, انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. قرآن سے اور حدیث سے عقائد لو, اصول کافی سے جا کر عقائد لو, کتاب الحجت سے جا کر عقائد لو, کتاب العقل والجہل سے عقائد لو, کتاب الایمان والکفر سے عقائد لو. اگر کتاب الایمان والکفر سے نوحہ خان کے اشعار مطابقت رکھتے ہیں تو اس نوحہ خان کے دوہے کی حقیقت ہے. اگر کتاب الایمان والکفر, کتاب الحجت, کتاب التوحید سے, اصول کافی سے, بہار الانوار کی صحیح حدیثوں سے یہ قصیدہ مطابقت رکھتا ہے تو اس قصیدے کی کوئی حقیقت ہے. اگر یہ قصیدہ ٹکراتا ہے احادیث اور آیات سے تو اس قصیدے کی نہ کوئی حقیقت ہے, نہ دوہے کی, نہ میری تقریر کی, نہ میرے امامے کی. اس چیز کو کرنا بند کیجئے کہ صاحب دوہوں میں کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ سرے دار پر تھے, حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی. ارے میرے بھائی کہاں سولی دی گئی؟ حضرت عیسیٰ قرآن کہہ رہا ہے وما صلبوہ ہو, حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی. ولکن شبہ لہم, حضرت عیسیٰ جیسے شکل کے ایک شخص کو سولی دے دی گئی. حضرت بر رفعہ اللہ, اللہ نے آسمان پر حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے, چوتھے آسمان پر ہے. اتنی واضح بات, اتنی واضح بات. بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی اور آپ حضرات کہیں مولانا ادھر سے ادھر جا رہے تھے, لیکن کیا کیا جائے, اتنے سارے سوالات ہیں. بہرحال ایک درود بھیجے محمد آل محمد تاکہ میں موضوع پر آؤں. تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کیا آئمہ نے اپنے قصیدہ خان کی, اپنے مدحت خان کی, اپنے مرثیہ لکھنے والے کی تعریف نہیں کی؟ بالکل کی ہے, بالکل کی ہے. اور حتیٰ تعریف نہیں کی بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ روح القدس تمہاری زبان پر الفاظ جاری کراتا ہے. کمیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اللہم اغفر للکمیت ما تقدم من ذنبه وما تاخر. پروردگار کمیت کے سارے گناہ معاف فرما. کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن اشعار اس طرح سے ہونے چاہیے کہ جو اہل بیت کی شان کے مطابق ہو, قرآن کے مطابق ہو, حدیث کے مطابق ہو. بہرحال بات آگے نہ بڑھے اس سے زیادہ. کوئی صاحب آئے کہنے لگے مولانا یہ جو آپ بات کی ہے آپ نے کہیں اور کی تھی, تو شعرا آپ کے مخالف ہو جائیں گے. تو شعرا مخالف ہونے کی وجہ سے میں امام جعفر صادق کی حدیث کو پامال کر دوں, اصول کافی کو ٹھکرا دوں, میں کچل کر چلا جاؤں آیات کو. تو یہ ڈرنا گھبرانا پریشان ہونا کیا مطلب, کہ کوئی غلط بات کی جائے صحیح بات کی جائے ممبر سے تو وہ مخالف ہو جائیں گے, وہ مخالف ہوتے ہوا کریں. اس ہستی کو دیکھنا ہے کہ جس کا غم بنایا جا رہا ہے، اس ہستی کو دیکھنا ہے کہ جس کے لیے فرش بچھایا جا رہا ہے. اس ہستی نے صرف دو چیزوں کی ذمہ داری دی ہے، قرآن اور اہل بیت. چاہے کوئی شاعر ہو، چاہے قصیدہ خان ہو، چاہے کوئی علامہ ہو، چاہے کوئی امام والے صاحب ہو، چاہے کوئی شیروانی والے ذاکر ہو، کوئی بھی کسی مرحلے میں ہو، اگر حدیث سے ٹکرا رہا ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. بہرحال ایک تھا ظاہری مقابلہ کہ بھائی آیات تمہارے سامنے، قرآن تمہارے سامنے، رسول تمہارے سامنے، اس کا جواب لا کر دو. سامنے جواب لے آؤ، ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ قرآن انسان کی خلق کردہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تم لے آؤ سامنے جواب، لکھو. چھپ کے بات نہیں ہو رہی. مکے میں خانہ کعبہ کی دیوار پر معلقات سب لٹکائے گئے، تو قرآن میں سورہ کوثر جا کر لٹکایا اور عرب اس کا جواب لانے سے ناکام رہے. چھوٹی ترین سورت کا جواب لانے سے ناکام رہے. یہ تھا ظاہری مقابلہ. باطنی مقابلہ کیا تھا؟ کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے کہا رسول خدا سے، حبیب ان سے کہو ان مسل عیسیٰ عند اللہ ہے کما مثل آدم خلقہ من تراب. بھائی تم اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو دیکھو آدم تو اس سے بڑا آگے کی کہانی ہے، وہ تو نہ ماں تھی ان کا نہ باپ تھا. تو بھائی عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح خاک سے خلق کیا اور پھر اس کو کہا کن فیکون، تو مسئلہ ہو گیا سارا، اس نے اپنی روح پھونک دی. اگر تم عیسیٰ کو کہہ رہے ہو اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم کے اندر تو زیادہ صلاحیت ہے یہ کہنے کی کہ وہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوئے. اگر کوئی بغیر باپ کے اللہ کا بیٹا کہلایا جا سکتا ہے، تو اس کو زیادہ حق ہے کہلوانے کا اللہ کا بیٹا کہ جس کی نہ ماں تھی نہ جس کا باپ تھا. لیکن عیسائی حجت کرتے رہے، بکرانیت جماتے رہے. اب یہ مسئلہ تھا غیب کے دفاع کا، کہ غیب کا دفاع کیسے کیا جائے. پروردگار نے کہا حبیب مکے میں جو اعتراض ہوا تھا یہ تھا ظاہری دفاع. ہم نے عربی زبان کا سہارا لے کر دفاع کیا، ہم نے عربی زبان کے حوالے سے گفتگو کی. اعتراض ظاہری تھا، دفاع ظاہری. اب یہ اعتراض غیبی ہے، دفاع غیبی ہوگا. دفاع غیبی کیسے ہوگا؟ غیب کا مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز. اگر دفاع غیبی ہوگا تو غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. تو دفاع کسی کو دکھے گا ہی نہیں، تو دفاع کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سمجھے بات کو آپ؟ کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی دفاع تو ہوتا ہوا ایسا ہونا کہ دکھ جائے کہ بچ گئی وہ چیز. اگر اعتراض ہو گیا، اگرچہ غیبی اعتراض تھا لیکن دکھ گیا، تعلق غیب سے تھا. اب اگر پروردگار چھپ کے دفاع کرے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر خدا ان عیسائیوں کو موت دے دے سزا کے طور پر، تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ عیسائی اس استدلال کی سزا کے نتیجے میں موت آئی، یا پروردگار نے سزا دی، یا اپنی تباہی موت مر گئے؟ کوئی سمجھ نہیں پائے گا. تو کہا کہ دیکھو دفاع ہے غیبی، لیکن غیب کے ذریعے دفاع کروں گا تو ایسا کروں گا کہ ان ہستیوں کے ذریعے دفاع کروں گا کہ جو غیب سے متصل ہوں گے، کہ جن کے ہاتھ میں میرا غیب ہوگا. کیسے دفاع کروں گا؟ کہا حبیب اب یہ دفاع آ گیا غیبی، اب ہماری غیبی صلاحیت پر حملہ کیا گیا، اب قرآن کے غیب پر حملہ کیا گیا، ہمارے غیبی فیصلوں پر حملہ کیا گیا. اب جا کر تم ان ہستیوں کو مباہدے کے لیے لے کر جاؤ کہ جو ہے تو بظاہر ہماری مخلوق لیکن ہمارے غیب سے تعلق رکھتے ہیں. جب وہ اشارہ کریں گے ہمارا غیب نازل ہوگا، عذاب آئے گا. عذاب ہم دے سکتے تھے بغیر ان ہستیوں کے، لیکن اگر ہم عذاب دے دیتے تو دنیا والے سمجھ نہ پاتے کہ یہ عذاب کیسے آیا. ہم عذاب ایسے دیں گے کہ دنیا کے سامنے سمجھ میں آ جائے حسن حسین فاطمہ علی کی حیثیت کیا ہے. یہ جہاں چاہے جب چاہے خدا کے غیب کو موڑ کر عذاب نازل کر سکتے ہیں. تو یہ غیب کے ذریعے دفاع کیا گیا، دفاع غیبی تھا نا. یہ جو آگ آتی بقول امام فخر الدین رازی کے، بہت بڑے عالم نے تفسیر کبیر لکھی، ان کے بقول کے انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ رسول خدا نے فرمایا واللہ لو لعنوا وباهلوا، اگر یہ لعنت کرتے ہم پر اور مباہلہ کرتے، لمسقوا قردۃ وخنازیر، یہ لوگ سور اور بندر کی صورت میں مسخ ہو جاتے. ولقرب الوادی نارا، اور یہ نجران کی وادی آگ سے بھر جاتی. یہ علی فاطمہ حسن حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت اور حقیقت چھپی ہوئی تھی. کون جانتا تھا کہ جناب سیدہ اشارہ کریں تو غیب سے آگ آئے گی اور نجران کی وادی میں بھر جائے گی؟ کون جانتا تھا کہ یہ 4-5 سال کے حسن اور حسین اشارہ کریں دعا کریں آدھی وادی آگ سے بھر جائے گی؟ کون جانتا تھا کہ رسول خدا یہ کام کریں گے؟ کون جانتا تھا مولا کائنات یہ کام کریں تو وادی آگ سے بھر جائے گی؟ یہ ان کی خصوصیت چھپی ہوئی تھی. پروردگار چاہتا تھا کہ مباہلے کے میدان میں انہیں لے جا کر ان کی غیبی صورت کو واضح کر دے. درود بھیجے محمد آل محمد. عزیزان گرامی دیکھیے, وہ پروردگار کہ جو اپنے غیب کا دفاع پنجتن کے ذریعے کروائے, سوال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وہ پروردگار جو اپنے غیب کا پنجتن کے ساتھ دفاع فرمائے, وہ پروردگار جو اپنی ظاہری چیزوں کا پنجتن کے ذریعے دفاع فرمائے, تو مجھے بتائیے اب اگر آپ کو غیب سے متصل ہونا ہے تو کیا پنجتن کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے آپ کے پاس؟ اسی لیے میں نے عرض کیا, یہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے نا کہ ہر نماز کے بعد زیارت پڑھا کرو, سید الشہداء کی مختصر, پھر مشہد کی طرف رخ کر کے آٹھویں امام کی زیارت, پھر امام زمانہ کی زیارت, کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنی نماز ختم کی ہے, نماز ختم کرنے کے بعد وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے, آپ اپنے امام کو صلوات بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, امام سے سلامتی آتی ہے, امام کی سلامتی دنیا کی بھی سلامتی ہے, آخرت کی بھی سلامتی. یہ عادت رکھے انسان, جب صبح کو آنکھ کھلے تو حسین ابن علی پر سلام بھیجے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے, فَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَن مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم پر کوئی سلام بھیجے, جب تم پر کوئی درود بھیجے, کوئی تمہیں مبارکباد دے, کوئی تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے, کوئی تحفہ اور ہدیہ دے, یا تو اس جیسا ہدیہ اور سلام اور درود یا احترام اس کا کرو جیسا اس نے تمہارا احترام کیا, یا اس سے بہتر احترام کرو. تو دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نماز کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو کیا حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے یہ آیت نہیں ہے؟ یہ حکم حسین ابن علی کے لیے بھی ہے کہ جس مومن نے, جس مومنہ نے, جس عزادار نے عزاداری کے بعد نماز کے بعد زیارت پڑھی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا, اے حسین ابن علی اس پر یہی سلام دوبارہ بھیجو جو اس نے تم پر بھیجا, یا اس سے بہتر بھیجو. حسین کریم ہے, کریم کیا کرتا ہے؟ سخی کی عادت کیا ہوتی ہے؟ سخی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ اس سے بہتر کام انجام دیتا ہے, وہ اس سے بہتر کام انجام دیتا ہے, وہ اس سے بہتر چیز کو عطا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کبھی کبھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم سے شہزادہ علی اکبر کا خیال آیا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ مولا عباس کا خیال آیا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ حضور اس کی وجہ مجھے نہیں پتا, لیکن یاد رکھیے کہ یہ عالم غیب سے آپ کا دل سید الشہداء کے قابو میں ہے. اور یہ کہنا آپ کا غلط ہے کہ ہمیں یاد آتے ہیں حضرت علی اکبر, ہمیں یاد آتے ہیں مولا عباس. یہ ہو نہیں سکتا کہ نوکر آقا کو بلائے, یہ در حقیقت آپ کو مولا عباس نے یاد کیا ہے تو آپ کے دل میں مولا کی یاد آئی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم رسول خدا سے کہیں ذرا میرے پاس آئیے یا رسول اللہ؟ نہیں, یہ در حقیقت رسول خدا ہمیں اپنے پاس بلاتے ہیں تب ہمیں عباس کا خیال آتا ہے. یہ جو آپ کے دل میں یاد آتی ہے شہزادیوں کی, اپنی بیویوں کی, اپنے شہدا کی, مظلومین کربلا کی, مظلومین کی, یہ آپ بس سمجھیے گا کہ آپ کے دل میں یاد آئی, در حقیقت یہ آپ یاد آئے ہیں رسول اللہ کو, تو رسول خدا نے آپ کو یاد کیا ہے. آنکھ سے آنسو نکلے وہی وقت دعا مانگنے کا. یاد رکھیے جس وقت آپ کے دل میں یاد آئے حضرت علی اکبر کی, مولا عباس کی, شہداء کربلا کی, مولا کائنات کی, کسی بھی مظلوم امام کی, کسی بھی مظلوم کربلا کی, کسی بھی ایسی ہستی کی, امام زادے کی, کہ جس سے آپ کے دل میں غم کا تاثر آئے, وہ دعا مانگنے کا وقت ہے. اس وقت دعا مانگیے, دعا قبول ہوگی. یہ آپ کا دل امام کے قبضے میں ہے, آپ کا دل امام کے قابو میں ہے. کبھی کبھی دیکھیں ممبر پر مختلف حالات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ لوگ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو کچھ رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ یہ بات کہنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، تو انسان سوچ کے گفتگو کرتا ہے. لیکن بہرحال دیکھیے، آج جو حکم دیا گیا مجھے جس شہزادے کے مصائب پڑھنے کا، وہ شہزادہ علی اکبر ہے. شہزادہ علی اکبر کی عصمت کے لیے، معصوم ہونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، وہ جملہ سید الشہداء کا نقل ہے کہ کردار اور گفتار میں ہو بہو رسول خدا کی تصویر تھے. میر حدیث یہاں پر عجیب مصرع دے کر گئے، ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، آسمان پر صبح کی سفیدی آئی، ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جا نماز پہ لائے شہ زماں، سجاد بج گئے عقب شاہ انس و جان، سوتے حسن سے اکبر مہرو نے دیا زاں، ہر ایک کی چشم آنکھوں سے ڈب ڈب آ گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. اور کیا خوبصورت جناب علی اکبر، کبھی ہم یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے دیکھ کر کہ شہزادیوں کے پاس جب رخصت کے لیے علی اکبر گئے تو خیمے میں اتنا کوہرام کیوں مچا. دیکھیے، اگر کسی کی ذات میں ظاہری خوبصورتی اور نورانیت ہو اور کردار بھی خوبصورت اور نورانی ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے شخص سے دور ہونا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، جو چھتوں پر کبھی کبھی کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے، وہ جھک جھک کر علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، جھک جھک کر علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. میر حدیث نے کیا خوبصورت طریقے سے علی اکبر کے سراپے کی تصویر کھینچی ہے کہ واقعی یہ شہزادہ وہ تھا کہ جس کی شکل کو دیکھ کر لوگ ٹھٹک جائیں، جس کی شکل کو دیکھ کر لوگ مبہوت ہو جائیں، اس شہزادے کی جب رخصت ہوگی تو کیا ہوا ہوگا خیموں میں. ایک طرف اکبر مہرو سجوانے نایاب میر حدیث حسین ابن علی کے لشکر کی تصویر کھینچ رہے ہیں، ایک طرف اکبر مہرو سجوانے نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب، روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیا کو دیکھا. علی اکبر کے چہرے پر سیاہ زلفے اور چہرہ نورانی، سفید نورانی دمکتا ہوا چہرہ، زلفے کالی. فرماتے ہیں جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. علی اکبر رخصت کے لیے آئے، جب بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا تو مولا حسین نے کہا، مرسی آپ سن چکے ہیں مشہور مصرع تقدم ولدی، بیٹا علی اکبر اب تم سب سے پہلے جاؤ، اور کہا دیکھو ذرا جا کر پہلے پھپھیوں اور بہنوں سے خدا حافظ کر کے آ جاؤ. جب علی اکبر نے اذان دی ہوگی صبح عاشور، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب کے کانوں میں جب آواز آئی ہوگی تو جناب زینب نے بیویوں سے کہا ہوگا، دیکھو تم میں سے جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی، دیکھو غور سے سن لو، یہ میرے بیٹے میرے بھتیجے علی اکبر کی آواز بالکل ایسی ہے جیسے میرے نانا کی آواز. میں بہت دستبستہ ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ بی بی زینب کی خدمت میں کہ بی بی ذرا صبر سے کام لیجیے گا، یہی آواز بس اب آخری آواز ہے، اب اس کے بعد یہ آواز کبھی سنائی نہیں دے گی. بس ایک دفعہ اکبر نے آزاد دی، صبح عاشور کی نماز ادا کی گئی، حسین کے دوستوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا، اکبر گئے، حسین نے اکبر کو خیمے میں بھیجا، اکبر خیمے میں گئے، مجھے نہیں پتا کہ خیمے میں کس طرح سے رخصت ہوئی، علی اکبر نے زینب کو گلے لگایا یا نہیں لگایا، تاریخ میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ملتے، لیکن مجھے ایک چیز ضرور ملتی ہے کہ جب اکبر خیمے میں گئے، اکبر جب باہر نکلنا چاہتے ہیں، اکبر کا قدم خیمے سے باہر نکلتا ہے، پھر اکبر الٹے پیروں خیمے میں جاتے ہیں، کبھی پردہ اٹھتا ہے خیمے کا، کبھی پردہ گرتا ہے، مجھے نہیں پتا خیمے میں کیا کوہرام بچا، لیکن ہاں تاریخ میں میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ ایک دفعہ حسین حجت خدا لسان خدا صاحب عصمت کبریٰ دروازے پر آئے اور آ کر زینب کو مخاطب کر کے کہا، بہن خدا نہیں ہو پا رہی، جب عہد و محبت گئے تھے، جب اس طرح سے رخصت نہیں کیا، علی اکبر جا رہے، زینب تمہارا بیچتی ہے، ارے بیٹا ایک دفعہ اور اپنا چہرہ دکھا دے، کبھی کوئی بہن ابا کا دامن تھامتی ہے، کوئی قبا کا دامن تھامتی ہے، اے بھیا وہ غربتا وہ محبتا، اکبر کی رخصت وہ رخصت ہے کہ جب شہادت سے پہلے ماتم ہوا، بس ایک دفعہ اکبر میدان کی جانب آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین نے رخصت کیا، عجیب انداز سے رخصت کیا، اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، ان اللہ اصطفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض، سمجھے سمجھ دے والے کہ اب کس کی قربانی ہے، یہ ابراہیم کی نسل کے اس اسماعیل کی قربانی ہے جو حسین کا بیٹا ہے، پروردگار اب نسل ابراہیم کی اس ہستی کو بھیج رہا ہوں، داڑھی کو ہاتھ میں لیا، آسمان کا رخ کیا، اللہم اشفد علی هؤلاء القوم لقد بعض الیہم شاب اشبه الناس خلقا وخلقا وبدخا برسولك وكلما اشتقى وكلما اشتقنا زيارة نبيك نظرنا الى وجهه، پروردگار بہت سو کی قربانی اب اس کربلا کے میدان میں حسین پیش کرے گا، لیکن پروردگار گواہ رہیو، اے ملائکہ گواہ رہنا، اب اس کی قربانی دے رہا ہوں جو پروردگار گفتار اور کردار میں ہوں بہو تیرے نبی کی تصویر تھا، اور جب بھی زینب کا دل گھبراتا تھا، جب بھی حسن کا دل گھبراتا تھا، جب بھی حسین کا دل گھبراتا تھا، جب بھی عباس کو رسول کی یاد آتی تھی، ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، ہمیں اپنے دادا کی یاد آتی تھی، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، پروردگار میں کہوں گا مولا اب کچھ ہی دیر کا وقت ہے، ذرا ٹھہر جائیے، رسول کی تصویر خاک میں مل جائے گی۔ عزیزوں کسی بزرگ نے کیا خوب جملہ کہا، حسین نے کربلا میں دو قربانیاں پیش کی، ایک علی اصغر کی، ایک علی اکبر کی، علی اکبر کی قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ یزید کے لشکر والے مسلمان بھی نہیں، اگر مسلمان ہوتے تو اکبر کو قتل نہ کرتے، اور علی اصغر کی قربانی پیش کر کے بتلایا کہ یزید کے لشکر والے انسان بھی نہیں، اگر انسان ہوتے تو 6 مہینے کے بے گناہ کا خون نہ بہاتے۔ بس ایک دفعہ اکبر میدان کی جانب گئے، حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، عجیب منظر دیکھا نگاہوں نے، اکبر یہ کیا ہوا، بس ایک دفعہ گھوڑے کی بانگوں کو موڑا، خیمے کی طرف آئے، بیٹا اکبر دوبارہ کیوں آ گئے، کہا بابا ایک مسئلہ ہے، کہا بیٹا کیا بات ہے، بابا ستن الحدید اجحددی ولا تشقت قتلدی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ لوہے کی گرمی بہت بے چین کر رہی ہے، خلیلہ شربت ان من الماء سبیل، پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا علی اکبر نہیں جانتے کہ حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے، کیا اکبر کو نہیں پتا کہ حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے، دوبارہ آ کر یہ سوال ہے آپ کیوں کیا، تو عزیزو سن لیجئے یہ بات بھی کہ اکبر سے حسین کو اتنی محبت تھی رسول کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے، اکبر جب بھی کوئی آرزو کرتے تھے حسین پوری کرتے تھے، لیکن ہائے حسین کی مظلومیت، یہ وہ وقت امتحان ہے، اگر چاہے تو اکبر کے لیے کوثر کا چاند بدلے، لیکن حسین اطاعت الہی کے پابند ہے، اکبر بیٹا یہ میری زبان اپنے منہ میں رکھ لو، شاید کچھ افاقہ آ جائے، اکبر دوبارہ میدان کی طرف گئے، جنگ کی کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئی، ایک نیزہ اکبر کو آ کر لگا، زخم سے خون بہنے لگا، تلوار چھٹی، اکبر کو غش آیا، اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، سر گھوڑے کی گردن پر رکھ دیا، دشمن نے جب یہ دیکھا علی کا پوتا لڑنے کے قابل نہ رہا، ہر طرف سے حملہ کیا، اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک دفعہ بار میرا بولا گھوڑے سے یہ شہزادہ زمین پر آ کر آواز دی، السلام علیکم یا بتا، ارے بابا اکبر کا سلام لیجئے، بس حسین نے یہ سنت تھا کہ دوڑتے ہوئے اکبر کے جنازے کی طرف آئے، ابھی آ رہے تھے، اکبر جانتے ہیں میرا بابا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، ارے قربان جاؤں اس محبت کے، اکبر جانتے ہیں میرے بابا کا دل تڑپ رہا ہے کہ میرا بابا مجھے پانی نہ پلا سکا، اکبر نے شہادت سے پہلے ایک جملہ کہا، کہا بابا گھبرائیے بس، غم نہ کیجیے گا مجھے پانی نہ دے سکے، ہاد جتنی خط سکانی میں کیسے ان ہوفا، ابھی دادا رسم و خدا آ چکے ہیں، مجھے بہشتی جام سے سیراب کر چکے ہیں، بابا پریشان مت ہوئیے۔ ایک دفعہ حسین دوڑتے ہوئے اکبر کی جانب آئے، پتھر سے ٹھوکر لگی، میرا مولا زمین کربلا پر گرا، ارے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا اکبر کے لاشے کے پاس آیا، دیکھا اکبر کی روح بدن سے جدا ہو چکی ہے، فجال سال نام حسین زمین پر بیٹھے، وہ بابا خطہ علی خط اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، کرے تو کیا کرے، بیٹے کو لپٹا نہیں سکتا، بدن پر تیر لگے ہیں، بس اکبر کا رخسار خالی تھا، لگتا ہے حسین نے رخسار پر رخسار رکھا، اور یہ کہہ کر کھڑے ہوئے، یا علی علی الدنیا بعدک العفا، اب حسین کو تیرے بعد زندگی میں کوئی مٹھاس نہ رہی، وہ بقیہ ابوکا وحیداً غریبا، تیرا باپ تنہا رہ گیا، حسین کرے تو کیا کرے، ارے بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، کیسے اٹھائے، کہا بنی ہاشم کے جوانوں، ارے میرے بیٹوں اور بھتیجوں آؤ اپنے بھائی کی لاش کو خیمہ گاہ تک لے کر جاؤ، بنی ہاشم کے جوان آئے، علی اکبر کی لاش کو خیمہ گاہ تک اٹھا کر لے کر گئے، حسین سر جھکائے، دروازہ خیمہ تک آئے، بہت محبت سے اٹھایا، خیمے کے اندر لے کر گئے، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ معظمہ کون ہے، صبح سے اب تک اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، ابھی تک یہ معظمہ باہر نہیں آئی، یہ علی ابن حسین میں کون سی ایسی بات تھی کہ یہ اب جنازے پر آئی، کہا تو نہیں پہچانا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ بیوی، میں مولا حسین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، مولا اتنی محبت زینب سے، محبت سے ہاتھ پکڑا، اٹھا کر اندر لے کر گئے، مولا عصر عاشور کے بعد 11 محرم کی زہر کا وقت آئے گا، یہی آپ کی بہن قتلگاہ سے گزرے گی، آپ کے جنازے کو اٹھائے گی، آپ کے سوکھے ہوئے گلے کا بوسہ لے گی، مولا اس وقت اسے کون آپ کے جنازے سے جدا کرے گا، ہاں زینب کو حسین کے جنازے سے ہٹایا جائے گا، لیکن کیسے ہٹایا جائے گا، ارے ظالم آئیں گے، بیویوں کی پشت ہوگی ان بلونوں کے جنازے، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصر ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة بعلم عليه صداريك هم سفسه بحق مظلومية علي أكبر وزينب وحسين عليه السلام قبول فرما پروردگار ان آسوں کو ان آہوں کو ان سسکیوں کو جناب سیدہ اور امام زمانہ کے قلب کی تسکین و تسلی کا باعث قرار دے پروردگار ان آنسوؤں کو امام زمانہ کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما پروردگار یہ لوگ جو ہیں علی اکبر کا ماتم کرنے آئے ہیں صاحب خانہ یہ مومنین و مومنات پروردگار قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں میں اولاد رسول کی محبت ولایت اور امامت کو برقرار رکھ پروردگار امام زمانہ کو ہر مشکل پریشانی آفت سے نجات دلا پروردگار امام زمانہ کو دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں ہر غم و اندو سے نجات دے پروردگار امام زمانہ کو ان کے دشمن و دوستوں کے بارے میں ہر خوشی عنایت فرما پروردگار امام زمانہ کے لبھائے مبارک پر جلد جلد از جلد کبھی ختم نہ ہونے والی مسکراہٹ کو عطا فرما پروردگار ہمیں امام کے انصار و عوام میں شامل فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کے مرحومین و مرحومات والدین ارحام ذوی الحقوق اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے بحق کے ذکر سید الشہداء ان کی مغفرت فرما انہیں سید الشہداء کے دسترخوان پر مہمان فرما خصوصاً جو اس گھر سے کربلائی صاحب کے گھر سے جو مرحومین و مرحومات چلے گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما اور انہیں سید الشہداء کے دسترخوان پر مہمان فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں